الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. سارے دنیا میں ہر انسان مختلف قسم کی پریشانیوں یا مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے. یہ ایک عجیب تصور کہ ہر شخص یہ چاہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو اور میری صحت بھی درست ہو، کوئی مالی پریشانی بھی نہ ہو، کسی طرح سے کسی انسان کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، یعنی پوری زندگی میری بڑی پرامن ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو دنیا میں نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں رہ رہا ہے. کیونکہ یہ اوصاف کہ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، امن و سکون ہو، عزت و آبرو ہو، آرام ہی آرام ہو، شے صرف جنت میں. جب دنیا میں رہ رہا ہے تو دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اسے صحت و بیماری بھی آئے گی، اسے لوگوں کی طرف سے پریشان بھی ہونا پڑے گا، زندگی کے مسائل بھی اس کے سامنے آئیں گے، کبھی اپنوں کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی اور کبھی بیگانوں کی طرف سے آئیں گی کہ یہ دار دنیا ہے اور یہ اس کی خصوصیت. اولین و آخرین میں اور اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے برتر مقام و مرتبہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا. آپ کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ پر امراض بھی آئے، آپ کو شفا بھی ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزدوری بھی کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریوڑ بھی چرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، اپنوں نے بھی مظالم کی انتہا کر دی، بیگانوں کی طرف سے بھی بڑے دکھ دیکھنے پڑے. اور دنیا کا کون سا صدمہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں فرمایا؟ اعلان نبوت کے ساتھ مصائب کی حد ہو گئی، لوگوں نے پتھروں سے زخمی کیا، راستے میں کانٹے بچھا کر کی اذیت دی، پھر عمر اور چھوٹی بچیاں رہ گئیں اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. پھر آپ کے چچا جو بہت آپ کی حمایت کرتے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، مدینہ منورہ میں ریاست بنی تو یہود مدینہ نے کون کون سا دھوکہ نہیں کیا، کون کون سی ایذا نہیں دی، مشرکین عرب نے مدینہ منورہ پر کتنی دفعہ چڑھائی کی، پھر یہی نہیں کہ بزرگوں کی جدائی کا صدمہ، آپ کو اللہ جل شانہ نے بیٹا عطا فرمایا اور آپ کی گود مبارک میں فوت ہوا، تو کون سا ایسا دنیا کا دکھ ہے، کون سا ایسا صدمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بیتا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ قرض لیا اور وہ جب مانگنے کے لیے آیا تو بڑی بدتمیزی سے پیش آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خدمت عالی میں حاضر تھے، آپ بڑے خفا ہوئے، ناراض ہوئے، اسے پکڑنے کو اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے عمر، تم اسے سمجھانا چاہیے تمہیں کہ تقاضا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ تقاضا ضرور کرے لیکن ایک سلیقے سے کرے، اور مجھے بھی کہو کہ جب میں نے قرض لیا ہے اور وعدہ آ گیا تو میں اس کا قرض ادا کروں۔ میرے خیال میں چند سا غلے کے تھے، کوئی بھی مسلمان یہ سوچے کہ اس پر بڑی مصیبت آئی ہے، اپنی مصیبت کو بارگاہ اقدس میں لے جائے تو وہ دیکھے گا کہ اس نے خامخواہ اپنی مصیبت کو بڑھا کر رکھا ہے، اس سے کہیں کوہ گراں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے اور اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں قدم قدم پر کانٹے بچھے ہیں، لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم سارے ان تجربات سے گزرنے کے باوجود، ان دکھوں اور مصیبتوں کو جھیلنے کے باوجود اسی دنیا کے عاشق و شہدا بنے ہوئے ہیں؟ انسانی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک یہ ہے جو اسے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، وہ رخ یہ ہے کہ آپ نے بندے کو اللہ جل شانہ کے روبرو کر دی، ہر کلمہ گو کو یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوا کہ وہ دست بستہ کھڑا ہو جائے بارگاہ الوہیت میں اور اپنی گزارشات پیش کرے، اپنے رب سے بات کرے، اپنے رب سے کلام کرے، اپنے رب سے اپنا دکھ سکھ کرے، اپنے پروردگار سے اپنی ضرورتیں بیان کرے، اپنے پروردگار سے امان چاہے، مصیبتوں سے نجات چاہے، جو کرنا چاہتا ہے بات وہ براہ راست اپنے رب العالمین سے کرے۔ دوسرا رخ زندگی کا یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جیسے دوسرے بندوں کی پناہ چاہتے ہیں اور اس طرح سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہم کر لیتے ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کا حکم مانتے ہیں، کسی کو کسی پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کسی کو نظر نیاز دیتے ہیں، کسی کی خوش آمد کرتے ہیں، یہ زندگی کا دوسرا رخ ہے، اور ہر بندہ ان دو میں سے ایک رخ میں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کبھی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی پھر ادھر لڑک جاتے ہیں۔ جو بندہ زندگی کا یہ رخ اپنا لیتا ہے کہ میرا پروردگار موجود ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تعلق اور رشتہ میرے رب سے قائم کر دیا ہے، وہ میری ہر حال سے واقف ہے، ہر بات کو جانتا ہے، ہر طرح میری مدد کرنے پر قادر ہے، اسے ایک طرح سے اس دنیا میں بھی جنت کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے. مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس طرح سے وہ باعث تکلیف نہیں بنتی، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو رب العالمین جس نے بیماری بھیجی ہے وہ شفا دینے پہ بھی قادر ہے. کہیں کام رک گیا ہے تو وہ قادر ہے، اللہ کرے گا چل بھی پڑے گا. اس کے پاس ایک بہت ہی مضبوط سہارا ہوتا ہے اللہ کے نام کا، جو اسے پریشان نہیں ہونے دیتا. ایک طرح سے جنت کا سایہ اس کے قلب پہ مترشح ہوتا ہے، جنتیوں جیسی زندگی اسے نصیب ہو جاتی ہے، اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. پریشانیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، ایذا کا سبب لوگ بنتے ہیں، لیکن اللہ کریم اسے ایسی سوچ، ایسی فکر اور ایسا اعتماد عطا کر دیتا ہے کہ اسی خارزار میں وہ آرام سے چلتا رہتا ہے. اور یہی بات اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی، 11 پارے میں سورہ یونس کی یہ آیت ہے. فرمایا، میرے حبیب ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء، آسمانوں سے تم پر یا عالم بالا سے تم پر رزق کون اتارتا ہے؟ مثلا اوپر سے ایک صرف بارش ہی برستی ہے، اگر چندے رک جائے تو سارا رزق رک جاتا ہے. سورج کی شعائیں حیات آفرین ہیں، چاند کی روشنی حیات آفرین ہے، ایک ایک ستارے کی گردش حالات دنیا پہ اپنا اثر ڈالتی ہے، اور طرح طرح کے پھل پھول، جانور، آبی جانور، پرندے، درخت، بے شمار چیزیں ان کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں جو پیدا ہوتی رہتی ہیں. اب اس سارے نظام پہ غور کرو تو کون ہے جو یہ سارا اہتمام کر رہا ہے؟ کون ہے جو ہر روز اپنے وقت پہ سورج کو نکالتا ہے، ایک خاص مقدار روشنی کی ہر جگہ پہنچاتا ہے، اس سے جو جو کام ہونے ہیں وہ کام اس سے لیتا ہے؟ کون ہے جو ہر قطرہ بارہ کو اس کی اس جگہ پہ اتارتا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا؟ کون ہے جو باد نسیم کو چلاتا ہے؟ کون ہے جو غلے اگاتا ہے؟ کون ہے جو پھل پیدا کرتا ہے ان میں مٹھاس میں؟ کون ہے ایسا؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے کون تمہارے لیے روزی پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا، جتنا بھی سوچیں گے، جتنا بھی سمجھیں گے، آخر اللہ ہی کا نام لے، کسی چودھری، کسی وڈیرے، کسی وزیر، کسی شہنشاہ، کسی بندے، کسی فقیر، کسی کا نام نہیں لیں گے، کسی بت کا نام نہیں لے سکتے. بلکہ امن یملک السمع والابصار، آپ ان سے یہ پوچھئے، یہ تمہیں قوت سماعت و بصارت، سننا اور دیکھنا، یہ کس نے دیا اور کس کی ملکیت ہے؟ کون چاہے تو اسی وقت لے لے، تمہارا نہیں ہے، کسی کا ہے، اس نے دے رکھا ہے، تم استعمال کر رہے، وہ لے لے تو لے لے. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردہ سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ ایک قطرے سے جو بے جان ہوتا ہے اس سے اتنا بڑا انسان کون بنا دے؟ انڈا بے جان ہے، اس میں سے پرندہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے. بے جان اور مردہ چیزوں سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندوں کو مردہ کون کر دیتا ہے؟ حیات ہوتی ہے پھر مردہ ہو جاتا ہے. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارا نظام اور اس کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اور ماں انسانی عقل کی یہ مجبوری ہے کہ جتنا سوچے گا، جتنا سوچے گا، بالآخر کہہ اٹھے گا کہ یہ صرف اللہ ہے جو کرتا ہے. اللہ کے بغیر کسی کا نام اس کی زبان پہ نہیں آئے گا. اور جب یہ کہیں کہ یہ سارا کام صرف اللہ کرتا ہے تو ان سے فرمائیے افلا تتقون, پھر تمہیں حیا نہیں آتی اس کی نافرمانی کرتے, پھر کس برتے پر تم اللہ کی یاد بھلا بیٹھتے ہو, کس برتے پر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, کس برتے پر تم اس کی عظمت کا انکار کرتے ہو, اور کس امید پر اس کی بارگاہ چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہو. فذلکم اللہ ربکم الحق, یہی ہے اللہ جو حق ہے تمہارا پروردگار, یعنی تمہیں پالنے والا. فماذا بعد الحق الا الضلال, اور حق کے باہر کیا ہوتا ہے؟ گمراہی. فانا تصرفون, تم کہاں گھو گئے ہو, کہاں گم ہو گئے ہو, اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا, جو لوگ برائی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, جو لوگ زندگی کی غلط روش اپناتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اس کی نافرمانیوں پہ ضائع کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ نے دلائل تو دلیل کی تو حد کر دی, لیکن ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ انہوں نے گناہ کر کر کے ایمان کی استعداد کھو دی, اپنے دل کو اتنا میلا کر لیا, اس قدر سیاہ کر لیا کہ اس میں ایمان لانے کی استعداد ہی نہیں رہی. انہم لا یؤمنون, اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. دلائل سنتے رہیں گے, باتیں سنتے رہیں گے, مانیں گے بھی کہ بات ٹھیک ہے, لیکن ایمان انہیں نصیب نہیں ہوگا. ایمان نصیب نہ ہونے کی بھی عجیب بات ہے کہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم, تو عرض کیے گا کہ یا رسول اللہ, جب اللہ نے دلوں پر مہر کر دی, کانوں پہ مہر کر دی, آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے, تو لوگ کیسے ایمان لا سکتے ہیں, پھر ان کو عذاب کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اپنے دلوں کو اتنا آلودہ کیا, اتنا سیاہ کر لیا, اور اللہ کی نافرمانی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اس نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا. اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ یا سیاہی پیدا ہو جاتی ہے. اگر اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے, اللہ کریم سے توبہ کرتا, آئندہ گناہ نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے بچتا ہے, تو توبہ اسے دھو دیتی ہے, دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور بڑھ جاتا ہے. اور اگر مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہے تو وہ سیاہی بڑھتے بڑھتے اس قدر چھا جاتی ہے کہ سارا قلب تاریک ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی اتنی برائی کر لے, اتنا جرم اتنے جمع کر لے کہ اس کا قلب ہی تاریک ہو جائے, تو اللہ کریم ناراض ہو کر اس پر مہر کر دیتے ہیں کہ اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں واپسی کی توفیق دی جائے, پھر وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ تباہی اس کے اپنے کردار کی لائی ہوئی ہوتی ہے. انسان کا مزاج بھی عجیب ہے کہ ایک طرف تو امن سے, آبرو سے, سکون سے جینا چاہتا ہے, اور دوسری طرف اللہ کو فراموش کر کے مخلوق سے امیدیں جوڑتا ہے اور ان کے سہارے ڈھونڈتا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اگر امن سے رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے, امن سے رہنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، امن سے رہنا چاہتا ہے تو اسے نصاب زندگی اللہ نے عطا کر دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اللہ کی کتاب اس کے پاس ہے. ہمارا مزاج ایسا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں یا جب ہم تقریر کرتے ہیں یا جب ہم نعرے لگانا چاہتے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک پہ اسلام نافذ کیا جائے، تمام ضابطے اسلامی ہوں، عدلیہ اسلام کے مطابق ہو، انتظامیہ اسلام کے مطابق ہو، عام آدمی سے لے کر حکمران تک ہر ایک کو وہ حق نصیب ہو جو شریعت اسلامیہ اسے دیتی ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل ہو. یہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے ملک بھر کے لیے، دنیا کے لیے. لیکن جب باری عمل کی آتی ہے تو اپنے ایک وجود کو ہم اسلام پہ قائم نہیں رکھتے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارا مطالبہ تو ہوتا ہے کہ پورے ملک پہ اسلام نافذ کیا جائے، جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اپنے آپ پر اسلام کو نافذ نہیں کرتے، اپنے لیے رزق کے حلال کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ حلال حرام جدھر سے ملے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے بلکہ پناہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کس کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کس کو رشوت دیتے ہیں، کس کس کی منت کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو کتنے لمحات ایسے ہیں جن پر ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور کتنی زندگی ایسی ہے جس میں عظمت باری کو فراموش کر کے ہم تامک تویاں مارتے رہے. تو بہت مشکل ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا بھی ملے کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا اور میں کسی دوسرے دروازے پر نہیں جھکا. تو کتنا تضاد ہے ہماری زندگیوں میں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوبصورت جملے ارشاد فرماتے تھے، اور ان کے جملے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ زندگی تو فرعون کی جینا چاہتے ہیں، لوگ زندگی تو فرعون کی جینا چاہتے ہیں، موت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، لیکن زندگی فرعون کی چاہتے ہیں کہ جو جی چاہے کریں اور کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. کتنی خوبصورت بات کہی شاہ صاحب نے، اللہ کی ان پہ کرو رحمتیں ہوں. اور ایک جملے میں پوری زندگی کا خاکہ کھینچ دیا. ایک دفعہ فرمانے لگے، اس وقت میں متحدہ ہندوستان تھا اور ہندوستانی ایک قوم کا چرچا تھا، تو وہ فرمانے لگے یہ ہماری قوم جو ہے پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے مسلمان بھی، فرمایا ہماری قوم جو ہے یہ ڈنڈے والے کے آگے ہوتی ہے اور پیسے والے کے پیچھے. آپ آج بھی دیکھ لیں اپنی قوم کا حال، آج بھی دیکھ لیں کوئی ڈنڈے والا آ جائے تو اس کے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی پیسے والا دیکھ لیں تو کتے کی طرح اس کے پیچھے دم لا رہے ہیں. یہ ان بزرگوں کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ تھا. اور کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما دی کہ لوگ ایسے ہیں ڈنڈے والے کے آگے اور پیسے والے کے پیچھے. اور اگر اللہ سے رشتہ ہو تو ڈنڈے والے سے ڈرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور پیسے والے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں تو علاقے میں اگر کوئی ایک چھوٹا سا پولیس افسر آ جاتا ہے تھانے دار ہی، اور کسی کو اس کے ساتھ تعلق پہ دوستی پہ اعتماد ہوتا ہے وہ بندہ دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے بالکل, مزے سے جیتتا ہے کہ اس کی ہاں مجھے کون پوچھے گا, مجھے کیا تکلیف, بلکہ دوسروں کی پریشانیوں میں ان کی مدد بھی کروں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ملک کے حکمران سے تعلقات ہوتے ہیں, پورے ملک کو اپنی ریاست سمجھ کے جیتے ہیں, ایک بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ اس بندے سے رشتہ نہ بگڑے, یہ انہیں سب سے عزیز ہوتا ہے. خواہ کسی کا تھانے دار سے رشتہ ہے, یا ڈپٹی کمشنر سے ہے, یا صدر مملکت سے ہے, تو باقی سب کچھ وہ کرتا ہے, پورے ملک میں جو جی چاہے کرتا ہے, لیکن اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ اس دوستی میں یا اس رشتے میں فرق نہ آئے. مومن کا رب کریم سے رشتہ ہے, اور اتنا قریبی رشتہ ہے کہ ہر بندہ خود اللہ سے گفتگو کرتا ہے, اپنی بات کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے سامنے سے مت گزرو, اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, کہ وہ اپنے پروردگار سے سرگوشی میں گفتگو کر رہا ہے. اب اگر واقعی ہمیں اس رشتے پہ اعتماد اور اعتبار ہو, تو پھر تو دنیا میں کسی سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, نہ کسی سے لالچ کرنے کی کوئی بات ہے. ہاں ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہوگا کہ اس رشتے میں کوئی بال نہ آئے, باقی جو جی چاہے کرو, نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ دبنے کی ضرورت ہے, نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو کوئی کیا بگاڑ لے گا. لیکن ہر ہر قدم پر یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ میری کسی بات سے یا میرے کسی عمل سے اللہ کریم کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے اس میں فرق, اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں, یہ رشتہ ضائع نہ کر بیٹھوں. اور اسی کا نام اسلام ہے. اسی لیے اللہ کی یاد ہر قدم پر مومن کے ہمراہ ہے, اور اس کا ہر کام عبادت ہوتا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے, اس لیے کہ وہ دنیا کا ہر کام بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی دین ہے. مومن کی دنیا بھی دین ہے, لیکن کافر کا دین بھی دنیا ہے, اس لیے کہ کافر جو پوجا پاٹھ یا جو رسومات بجا لاتے ہیں ان میں آخرت کا اور اللہ کا تصور نہیں ہوتا, وہ دنیاوی فوائد کے لیے کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا دین بھی دنیا ہے اور مومن کی دنیا بھی دین ہے. اسی فضا میں مومن کو بھی زندہ رہنا ہے, اس کے دوست بھی ہوں گے, دشمن بھی ہوں گے, عزیز بھی ہوں گے, رشتہ دار بھی ہوں گے, بچے بھی پالنے ہیں, روزی بھی کمانی ہے, یہ سارے کام کرنے ہیں, لیکن اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ میرا رشتہ بارگاہ الوہیت میں خراب نہ ہو, میرا رشتہ بارگاہ نبوت میں خراب نہ ہو, اس رشتے میں کوئی دراڑ نہ آئے, اسے دیکھ کر سارے کام کیے جائے. تو مزدوری کرنا, تجارت کرنا, کاروبار کرنا, کھیتی باڑی کرنا, سارا کچھ دین بن جاتا ہے, سارا ہی عبادت ہو جاتا ہے. اور اگر اس بارگاہ سے کٹ گیا پھر کچھ بھی نہیں بنتا. اگر وہ عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اور وہ احکام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, انہیں چھوڑ کر ایجاد بندہ رسومات اور رواجات میں پڑ گیا اور اسے دین سمجھنے لگ گیا, تو سمجھ لو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. دنیا کی پریشانیاں دنیا میں ہوں گی, اور دنیا کے بعد آگے پھر نئی پریشانیاں شروع ہو جائیں. اور پھر ایک عجیب بات ہے کہ اگر آدمی مسلسل گناہ کی زندگی اختیار کر لیتا ہے اور اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے, تو اس دنیا میں بھی جہنم کا سایہ اس پر مترشح ہونے لگتا ہے. اس دنیا میں, چونکہ یہ دنیا ایک سائے کی مانند ہے, وقتی ہے, عارضی ہے, جنت اور دوزخ مخلوق ہیں لیکن ہمیشہ رہنے والی ہیں, دائمی ہیں. یہ دنیا اس طرح سے ہے جس طرح ایک مکان کا سایہ ہو. جنت و دوزخ دو حقیقی مقام ہیں, مکان ہیں, دنیا اس کا سایہ ہے. اگر اللہ سے رشتہ ہے, اللہ کی یاد نصیب ہے, اللہ کے نام سے دل روشن ہے, کردار پر اللہ کی اطاعت کی چھاپ ہے, اعمال میں اتباع سنت نصیب ہے, تو وہ جنت کے سائے میں جیتا ہے اور ایک حد تک جنت کا سکون اسے نصیب ہوتا ہے. اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کی زندگی, آلودہ زندگی اختیار کر لی, تو خود کو جہنم کے سائے میں لے گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بدکاروں کے پاس اگر حکومت و سلطنت بھی ہو تو انہیں سکون کی نیند نہیں آتی. کتنے پہرے بار کھڑے ہوں پھر بھی سونے کے لیے گولیاں کھانا پڑے, کوئی لمحہ سکون کا نصیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس زندگی کا عکس اس پہ پڑ رہا ہوتا ہے. بہت معروف کتاب ہے الابریز, اس میں انہوں نے اپنے شیخ کے حالات و واقعات مصنف نے لکھے ہیں. ان کے شیخ اپنے وقت کے غوث تھے, جس شخص نے کتاب لکھی ہے وہ اپنے وقت میں کتب تھا اور ان کا شاگرد تھا, انہیں کے حالات لکھتا رہا. آخر میں جا کر بہت عجیب و غریب واقعہ, بہت موٹی سی کتاب ہے, اب اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے ہماری لائبریری میں, اصل کتاب عربی والی بھی ہے اور اردو ترجمہ. آخر میں وہ ایک عجیب واقعہ نقل کرتے, بہت سے ساری وہ عجائبات سے بھری ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ سے کہا کہ ہمارے صوبے کا جو گورنر تھا بادشاہ نے اسے معزول کر دیا اور بڑا ظالم تھا, اللہ کا شکر ہے لوگوں کی جان چھوٹ گئی. تو شیخ فرمانے لگے یار وہ بحال ہو جائے گا. میں اس کی حضرت اس سے بادشاہ بڑا خفا ہوا ہے اور اسے بڑی بے عزت کر کے دربار سے نکالا ہے اور اسے معذور. انہوں نے فرمایا مجھے بادشاہ کا یہ پتہ نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں اس کے لیے جو عذاب اور سزائیں بن رہی تھیں اور جو اس کی تکلیف اور مصیبتیں بن رہی تھیں وہ رکی نہیں ہے, ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی وہ بحال ہوگا اور ظلم کرے گا. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دربار سے پتہ چلا یا کسی دوست نے بتایا بادشاہ معاف کو. انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں اس کے لیے جو سزائیں بن رہی تھیں اور جو عذاب بن رہے تھے وہ رکے نہیں, وہ مسلسل بڑھ رہے. اس سے میں اندازہ کرتا ہوں کہ یہ پھر بحال ہو جائے گا اور یہ ابھی مزید لوگوں پہ ظلم کرے گا, کیونکہ اس کے مظالم کا نتیجہ وہاں نکل رہا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں اور کہ تیسرے دن وہ بحال ہو گیا. انسانی زندگی کا صاحب نظر سے پوچھیں, قرآن سے پوچھیں, حدیث پاک سے پوچھیں, تو بہت مضبوط رشتہ آخرت کے ساتھ ہے. یا وہ جنت کے سائے میں زندہ رہتا ہے یا جہنم کی تپش میں. اب یہ بندے پر ہے, اللہ اتنا کریم ہے وہ فرماتا ہے کہ ساری زندگی اگر گمرہی میں گزار دی کسی لمحے خلوص دل سے توبہ کرے میں اسے جنت کے سائے میں لے. اللہ کریم ہمیں صحیح عقائد صحیح اعمال کی توفیق دے, جو کوتاہیاں کر چکے ہیں ان سے معاف رکھے, ایمان پہ زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.